بدھ 15 اپریل کے سیروین کے ساتھ مہابھارت سفتر کا سلام. پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں کسی ملزم کی حوالگی کچھ دو اور کچھ لوگ کے اصول پر ہو سکتی ہے, مگر برطانیہ کے ایک پاکستانی نجات قانونی ماہر نے کہا,
ہم آپ کے قاتل کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے, ہم سودے بازی کریں گے. پاکستانی کی زندگی کے اوپر آپ سودے بازی کر رہے ہیں, شرم آنی چاہیے.
اس سب کی تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستان نے برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے مقدمے میں پاکستان میں گرفتار ہونے والے کسی بھی ملزم کو برطانیہ کے حوالے کیا گیا تو بدلے میں برطانیہ کو بھی پاکستان کے مطلوب افراد اس کے حوالے کرنا ہوں گے. آج اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے برطانوی ہائی کمشنر سے اپنی حالیہ ملاقات کی تفصیل میڈیا کو بتائی.
یہ بین الاقوامی معاہدے ہیں جس کے وہ بھی سگنیٹری ہیں, ہم بھی سگنیٹری ہیں. اب تک جو تعاون کر رہے ہیں ہم, وہ ان معاہدوں کے تحت کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسی سکم آئی کہ ہمیں کچھ ایڈیشنل آپ سے تعاون کرنا پڑا, میں نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے برٹش ہائی کمشنر پہ کہ پھر وہ پریسیڈنٹ ہوگا آپ کے بھی آئندہ ہمارے ساتھ تعاون کے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ایک طرفہ تعاون نہیں ہو سکتا کہ ہم تو تعاون کریں کسی آپ کے مطلوب شخص کو آپ کے حوالے کرنے میں.
پاکستان کے شہر کراچی میں 12 مئی 2007 کے ہنگاموں کے دو چشم دید گواہوں نے ایک ملزم کی شناخت کی ہے. ایم کیو ایم کے سابق سیکٹر انچارج پر مسلم لیگ نون کے دو اراکین کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام ہے. نامہ نگار ریاض سہیل.
نعیم عرف گڈو کو آج جوڈیشل مجسٹریٹ وسیم احمد کی عدالت میں شناختی پریڈ کے لیے پیش کیا گیا. ملزم نعیم کو چند دیگر لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا گیا تھا. دونوں چشمدید گواہوں نے ملزم کی نشاندہی کر دی. رینجرز نے پچھلے دنوں ایم کیو ایم کے سابق سیکٹر انچارج نعیم عرف گڈو کو گرفتار کیا تھا. ملزم پہ الزام ہے کہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی معزولی کے بعد کراچی آمد کے موقع پر استقبال کے لیے جانے والے کارکنوں پر انہوں نے فائرنگ کی تھی. اس فائرنگ کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے دو کارکن اصغر شاہ اور جہانزیب ہلاک ہو گئے تھے. واضح ہے کہ 12 مئی 2007 کو پیش آنے والے اس واقعے کے علاوہ شہر میں سیاسی جماعتوں میں تصادم کے نتیجے میں 40 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے.
سندھ پولیس اور خفیہ اداروں کے افسران کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے بلوچستان کی مچھ جیل میں قید متحدہ قومی موومنٹ کے سابق کارکن سولت مرزا سے تفتیش کی ہے. سولت مرزا نے 18 مارچ کو پھانسی کی سزا پر عمل درآمد سے چند گھنٹے قبل نشر کیے گئے ویڈیو بیان میں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین سمیت جماعت کی اہم قیادت پر سنگین الزامات عائد کیے تھے. انٹرویو سامنے آنے کے بعد ان کی سزائے موت پر عمل درآمد 30 اپریل تک کے لیے روک دیا گیا تھا. بلوچستان کے بلوچ آبادی والے متعدد علاقوں میں آج ہڑتال رہی, جس کی کال سخت گیر موقف رکھنے والی جماعتوں نے دی تھی. کوئٹہ سے محمد کاظم.
ہڑتال کی کال بلوچ نیشنل فرنٹ نے 2 روز قبل ضلع کیچ کے علاقے گیبون میں سیکورٹی فورسز کی سرچ آپریشن کے خلاف دی تھی. کلات اور مکران ڈویژن کے متعدد شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی. خیال رہے ایک سرکاری حکام کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس آپریشن میں مارے جانے والے لوگ عسکریت پسند تھے, لیکن بلوچ نیشنل فرنٹ نے ہلاک ہونے والے افراد کے حوالے سے مقامی میڈیا کو جو بیان جاری کیا ہے اس کے مطابق جس شخص کو کمانڈر ظاہر کیا گیا وہ طویل عرصے سے معذور تھا, جبکہ باقی جن افراد کی لاشوں کو اسپتال پہنچایا گیا تھا وہ پہلے سے ہی لاپتہ تھے.
بلوچستان کی ڈاکٹر تنظیموں نے کوئٹہ شہر میں آج ایک ڈاکٹر کے اغوا اور دوسرے کو زخمی کرنے کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے مکمل طبی سرگرمیوں کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر عزیز لہڑی نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا,
ڈاکٹر علی بخش بلوچ کو 24 گھنٹے کے اندر بازیاب کرایا جائے, بصورت دیگر پی ایم اے اور دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر صوبے بھر کے اسپتالوں کی او پی ڈیز مکمل بند کرنے کے ساتھ ساتھ پولیو پروگرام, خسرا پروگرام اور دیگر تمام پروگرام کا بائیکاٹ کرے گی, جس کی تمام تر ذمہ داری احکام والا کی پر ہوگی.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلی میاں شہباز شریف نے آج جدہ میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ سعود الفیصل سے ملاقات کی ہے. سرکاری میڈیا کے مطابق ملاقات میں خطے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلی پنجاب کے ہمراہ امور خارجہ کے اعلی عہدیدار بھی سعودی عرب کے دورے پر ہیں. تفصیل طاہر عمران میاں سے.
دفتر خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وفد میں قومی سلامتی اور امور خارجہ کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز اور سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری بھی شامل ہیں. یمن میں شیعہ حوثی باغیوں کے خلاف سعودی کارروائی کے پیش نظر پاکستانی وفد کا دورہ خاصا اہم ہے. سعودی عرب نے پاکستان سے بری، بحری اور فضائی تعاون اور مدد فراہم کرنے کی درخواست کی تھی، تاہم پاکستانی پارلیمان نے سعودی درخواست کو نظر انداز کرتے ہوئے متفقہ قرارداد میں کہا تھا کہ ملک کو اس تنازع میں غیر جانبداری برقرار رکھنی چاہیے۔
پاکستان کی عوامی نیشنل پارٹی کے سابق مرکزی رہنما اور سابق وزیر مواصلات اور سینیٹر اعظم خان ہوتی 69 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ انہیں آج آبائی شہر مردان میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری یہ خبر ہے کہ شہباز شریف کی سربراہی میں ایک وفد سعودی عرب روانہ ہو چکا ہے، جہاں وہ اعلی سعودی حکام سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ یہ خبر پروگرام میں آگے آنے کو ہے، لیکن بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنی پہلی خبر کی جانب۔ پاکستان کی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان یہ کہتے ہیں کہ لندن میں قتل ہونے والے ڈاکٹر عمران فاروق کے مقدمے میں درکار کسی بھی مشتبہ شخص کی حوالگی کے لیے برطانیہ کو کچھ دو اور کچھ لو کے اصول پر عمل کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان سے کسی ملزم کو برطانیہ کی تحویل میں دیا گیا تو اس کے بدلے برطانیہ کو بھی پاکستان کو مطلوب افراد حوالے کرنے ہوں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرموں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے، تاہم اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت منشیات اور دہشت گردی جیسے سنگین مقدمات میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے پابند ہیں۔ پاکستان کا یہ موقف کس حد تک درست ہے اور یہ کہ پاکستان کو برطانیہ سے کون سے ملزمان درکار ہیں، اس پر بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر۔ لیکن پہلے وزیر داخلہ کے بیان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ کل برطانوی ہائی کمشنر کے ساتھ ملاقات میں یہ واضح کیا گیا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچانے میں پاکستانی حکومت برطانوی تفتیشی اداروں سے مکمل تعاون کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت کو کسی بھی ملزم کے مطلوب ہونے کی صورت میں برطانوی حکومت کو بھی ایسے ہی اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ حکومت اس مقدمے میں کسی سیاسی جماعت کو نشانہ نہیں بنا رہی، بلکہ اس مقدمے کی تفتیش میرٹ پر کی جا رہی ہے۔
الطاف حسین صاحب کا بھی کل بیان مثبت تھا، مگر ایم کیو ایم شوڈ کم کلین۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے ایک لیڈر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، دوسرے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جے آئی ٹی کیوں بنی؟ بھائی جے آئی ٹی اس لیے بنی ہے کیونکہ جو ڈاکیومنٹیشن ہمارے پاس ہے اس میں واضح طور پر ایک شخص کے جرم کا ارتکاب ان بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ پہلے ہم مطمئن ہوں گے، پاکستان مطمئن ہوگا، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز مطمئن ہوگی، تو پھر ہم برطانیہ سے شیئر کریں گے۔ اور اس کے لیے کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، دو تین ہفتے کم از کم ضرور لگیں گے۔ تو آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہ کریں۔
چودھری نثار علی خان نے کہا کہ لندن میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے مقدمے میں تینوں افراد جن میں سید محسن علی، کاشف خان اور معظم علی شامل ہیں کو پاکستانی خفیہ اور سیکیورٹی اداروں نے حراست میں لیا ہے، اور سکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی پاکستانی اداروں کے کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار ہونے والا ملزم معظم علی ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا مرکزی کردار ہے، جن سے تفتیش کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ بی بی سی پر ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے مقدمے سے متعلق دستاویزی فلم چلنے کے بعد معظم علی روح پوش ہو گیا تھا، اور ایک سال کے بعد اس کے زیر استعمال موبائل فون سے ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ واضح رہے کہ بلوچ قوم پرست رہنما ہیر بیار مری متعدد مقدمات میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب ہیں، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے خلاف گزشتہ ماہ رینجرز حکام کو دھمکیاں دینے کا بھی مقدمہ درج ہوا ہے، اور حکام کے مطابق یہ دونوں افراد ان دنوں برطانیہ میں مقیم ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کی وزیر داخلہ کے اسی بیان کے تناظر میں ہم نے برطانیہ میں مقیم لیاری کے حبیب جان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان کی، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کی مقامی عدالتیں حبیب جان کو مفرور قرار دے چکی ہیں۔ ہم نے حبیب جان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پاکستان کے ممکنہ مطالبے کی صورت میں آپ کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا؟ مگر پہلے ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا کبھی پہلے پاکستان نے حکومت برطانیہ سے آپ کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے؟
ایسا تو ابھی تک نہیں ہوا ہے، لیکن میں اپنی دہی پر یہ کوشش کر چکا ہوں۔ کچھ پاکستان کے ہائی پروفائل پرسنلٹیز کے سامنے میں نے یہ کہا ہے کہ کراچی کے امن کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی حال ہی میں سابق چیف جسٹس آئے ہوئے تھے سعید الزماں صدیقی صاحب اور علی احمد کرد، پاکستان سپریم کورٹ کے سابق صدر، لیکن ایسا کبھی وہاں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوئی۔ لیکن ہاں، پاکستان کی چھوٹی عدالتیں جو کراچی کی سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ ٹائپ کی، وہ مجھے ایبسکونڈر کر چکی ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مقدمات تھے وہ کسی کی ایما پر قائم کیے گئے تھے اور وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھا میرے خلاف اور لیاری کے خلاف۔
وہاں آپ کو انہوں نے مفروغ قرار دے رکھا ہے، کیا برطانیہ کی حکومت بھی یہ جانتی ہے؟
میں حکومت کے حوالے سے وہ نہیں جانتا، لیکن اتنا ہے کہ جو پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشن تھے وہ اس بات سے آگاہ تھے۔ مئی 2012 میں جب میں نے انہیں لیٹر لکھا تھا، اپنی تحفظات ظاہر کیے تھے کہ حکومت پاکستان کی کراچی کی ریاست میں جو لو فورسز ہیں پولیس، وہ مجھے مارنا چاہتی ہیں، اور اس وقت انہوں نے میرے سر کی قیمت مقرر کی تھی اور میرا نام ای سی ایل پہ بھی ڈال دیا تھا اور پیمرا پہ بھی ہمیں ڈال دیا گیا تھا، مجھے یعنی حبیب جان، عزیر جان بلوچ اور ظفر بلوچ شہید کو۔ تو میں نے انہیں یہ لکھا تھا کہ میں ایک برطانوی شہری بھی ہوں اور کیونکہ میری فیملی برطانیہ میں رہتی ہے تو ان کے لیے معاملات طے کیے جائیں۔ تو انہوں نے اس سچ ہمیں ایڈوائز کیا تھا کہ جو پاکستان میں جو کرمنلز وکیل ہیں، کرائم کو ڈیل کرتے ہیں، ان کی ایک لسٹ دی، اور انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا آف دی ریکارڈ کہ آپ اپنا خیال کریں کیونکہ یہاں کے لاز اور جو معاملات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں برطانیہ کے حوالے سے۔ اور پھر مجھے مجبوراً پاکستان سے اسکیپ ہونا پڑا تھا، وایا افغانستان میں یہاں پہنچا تھا۔ اس کے بعد وہ جو لیاری میں معاملات چلتے رہے کراچی کے حوالے سے الطاف حسین صاحب کی خواہش پر اور رحمان ملک۔
کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر حکومت پاکستان نے مطالبہ کیا تو برطانوی حکومت آپ کو پاکستان کے حوالے کر سکتی ہے؟
میں تو یہ کہوں گا کہ برطانوی حکومت تو پاکستان کے حوالے کرے یا نہ کرے، یہاں کے قوانین تو ایسے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں کریں گے، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ کراچی کے امن کے لیے تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہوگا، میں ایک بہت بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں میرے شہر کے امن کے لیے، کہ جہاں پر اگر معظم نام کا بندہ یہاں آ جاتا ہے، اور عمران فاروق جو برطانیہ کی سرزمین پر مرڈر ہوئے ہیں، لیکن ان کے مرڈر کے میٹر جب سارٹ آؤٹ ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کراچی میں بالکل امن ہو جائے گا، اور میں اس سودے کے لیے حاضر ہوں والنٹریلی۔ حکومت برطانیہ مجھے وہاں دے نہ دے، یہاں کے قوانین تو ایسے ہیں کہ جو مجھے یہ نہیں دے سکتے، کبھی تو کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے۔ اور جو آج چودھری نثار صاحب نے کہا ہے تو میں اس پہ دکھ کا اظہار کروں گا کہ چودھری نثار صاحب، اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کراچی کے امن کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ شرائط نہ رکھیں۔ کراچی کے امن کی کنجی اب چودھری نثار اور میاں نواز شریف کے ہاتھ میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ شرائط نہ رکھیں۔ حبیب جان لیاری کے حوالے سے اس طور پہ بالکل حاضر ہے کہ پاکستان کی عدالتیں برطانیہ کی طرح انصاف فراہم کریں، کسی فرد وایت کی خواہش پر انصاف نہ کریں، تو میں کل صبح جانے کے لیے کراچی تیار ہوں۔
یہ ہیں برطانیہ میں مقیم لیاری کے حبیب جان، جنہیں پاکستان کی مقامی عدالتیں مفرور قرار دے چکی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے شہزاد ملک کی رپورٹ میں بھی سنا کہ پاکستان کو بلوچ قوم پرست مزاحمت کار ہربیار مری درکار ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اور کون سے ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو پاکستان کی حکومت کو درکار ہو سکتے ہیں؟ ہم نے برطانیہ میں مقیم ایک پاکستانی نژاد قانونی ماہر صبغت اللہ قادری سے بات کی اور ان سے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ کیا ان کو کچھ ایسا اندازہ ہے یا ان کی یہ کوئی معلومات ان کے پاس ہیں کہ ایسے کون سے افراد ہیں جو برطانیہ میں مقیم ہیں اور جو حکومت پاکستان کو درکار ہیں۔ صبغت اللہ قادری،
میں کیس ورک کی کر سکتا ہوں، بلوچستان کے جو مری قبیلے کے جو لڑکے ہیں ان پہ کیس بھی چل چکا ہے، وہی ہو سکتے ہیں میرے خیال، اور تو کوئی نہیں ہے۔ میں آپ چودھری صاحب زیادہ جانتے ہوں گے، لیکن جہاں تک میرا گیس ورک ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے کچھ لوگ ہو سکتا ہے مکتوب ہوں، مجھے معلوم بھی ہے وہ دہلی میں کیس چلا تھا، اس ملک نے کیس چلایا تھا، بڑا انیجول بات ہے، اس ملک میں کرائم کمنٹ نہیں ہوا تھا، ٹیررزم کا کیس تھا، بلوچستان میں ٹیررزم انٹرنیشنل کرائم ہے، اس لیے اس ملک میں اور دہلی میں کیس چلا تھا، انہیں بری کر دیا تھا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اس سے پہلے بھی کئی بار کوشش کی ہے برطانیہ سے ملزمان کی تحویل کے لیے؟ برطانیہ
نہ صرف کوشش کی ہے بلکہ برطانیہ نے کہا آپ کی تحویل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں خود مقدمہ چلائیں گے اور یہاں انصاف ہوتا ہے. الطاف حسین نے بھی کل کہا کہ یہاں اس ملک میں انصاف ہوتا ہے، تو اس ملک میں مقدمہ چلایا گیا اور جو بھی گورنمنٹ پاکستان نے ایویڈینس پرووائڈ کی وہ پریزنٹ کی گئی، اس کے بعد وہ ایکٹ ہوئے. اصولی طور پہ چوہدری صاحب جو ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دو ساورن ملک ہیں، اگر کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے پاکستان بریٹین میں، ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے باہر کوآپریشن چاہیے تو پھر دونوں ملک ایک دوسرے کی مدد کریں.
لیکن کیا برطانیہ کے قانون میں بھی اجازت ہے جو تحویل ملزمان کا، چاہے معاہدہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس طرح ہو سکتا ہے کہ دو ملزم ہم سے لے لیجئے، دو ملزم ہم آپ کو دے دیتے ہیں، برطانیہ کے قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟
یہ تو نہیں ہوتا ہم آپ کو دیں گے آپ ہم سے لیں. چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ایکسٹریڈیشن کے باہر کوآپریشن کا تعلق ہے، جو انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ ایکسٹریڈیشن کے بغیر بھی ملکوں میں تعاون ہونا چاہیے، اور دوسرے کی جہاں تک ان کا قانون اجازت ہے مدد کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں برٹن سے ہم یہی چاہتے ہیں جو برٹن ہم سے چاہتا ہے، اور اصولی طور پہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن ایک بات بھول رہے ہیں چوہدری صاحب، یہ مسئلہ دو ملکوں کا نہیں ہے، ایک پاکستانی شہری کو قتل کیا گیا ہے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کے تحفظ کی، ہر پاکستانی کی زندگی کی، اور یہ چوہدری صاحب کی ڈیوٹی ہے پاکستانی آئین میں کہ کہیں پہ بھی کوئی شہری قتل ہو، کہیں پہ بھی کسی شہری کو نقصان ہو، وہ حد الامکان کوشش کریں کہ اس شہری کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اس کے خاندان کا تحفظ کیا جائے. کل خدا نہ خواستہ یہاں چوہدری صاحب خود ہوتے، نواز شریف صاحب ہوتے یا کوئی اور سیاستدان ہوتا اور کوئی انہیں یہاں مار دیتا، کہ چوہدری صاحب یہی کہتے گیا کہ جی ہم تو مدد نہیں کریں گے جب تک آپ ہماری مدد نہیں کریں گے. یہ تو بھائی یا تو آپ پاکستان میں مقدمہ چلائیں، لیکن پاکستان کا آئین مقدمہ چلانے کی اجازت نہیں دیتا. پاکستان کا آئین کہتا ہے جس ملک میں کرائم کمیٹی وہاں مقدمہ چلنا چاہیے، کوئی جوریڈکشن نہیں ہے پاکستان میں. پاکستانیوں کو بڑا صدمہ ہوا اس بات سے، کل مجھے کوئی قتل کر دے وہ پاکستانیوں کو بتا رہے ہیں، نوٹس دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے قاتلوں کی مدد نہیں کریں گے، انہیں پناہ دیں گے اگر برطانیہ کی حکومت جو ہے ہماری بات تسلیم نہیں کرے. بڑی غلط بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عام قتل نہیں ہے، یہ ٹیررزم ہے، اور یہاں پر وہ مانتے ہیں کہ وہاں سے لوگ آئے تھے یہاں قتل کرنے کے لیے، یہاں ٹیررزم پھیلانے کے لیے، وہ پاکستان ٹیررزم کی اماجگاہ بنانا چاہتے ہیں، ریفیوج دینا چاہتے ہیں.
برطانوی قانون میں کیا گنجائش ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وزیر داخلہ صاحب نے، اس کے بغیر یہ مطالبہ کریں کہ ان ملزمان کو ہمارے حوالے کیجیے؟
برطانوی قانون میں کچھ نہ بھی ہو، یہاں پر ایک پاکستانی شہری کا قتل، اگر کوئی انگریز یہاں مرتا اور کوئی پاکستانی بھاگ جاتا یا کوئی انگریز بھاگ جاتا پاکستان میں ہوتا، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ ہماری مدد نہیں کر رہے، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. لیکن یہاں تو پاکستان کو چاہیے تھا کہ برطانیہ کی حکومت سے کہ ہمارا شہری آپ کے یہاں مرا ہے، آپ نے اس کی تحفظ کی ضمانت دی تھی اور آپ تحفظ میں فیل ہوئے، آپ اسے خاتمہ کو سزا دیں. دنیا کی کوئی مہذب ملک جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے شہریوں کا قتل ہوا ہے آپ کے یہاں، لیکن ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے جب تک آپ ہماری نہیں کریں.
برطانوی حکومت کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا؟
برطانیہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، قانون کہتا ہے کہ آپ کسی کو حوالے نہیں کر سکتے جہاں سیاست انوالو ہوتی، یہاں کی عدالت روک دے گی. لیکن یہ پولیٹیکل کیس نہیں ہے، یہ سمپل مرڈر ٹیررزم کا کیس ہے. وہ لوگ کسی مرڈر پہ تو نہیں مانتے، ان کے پاس اگر ایویڈینس ہے کہ اربیال نے کسی کو خود قتل کیا ہے، کسی سازش میں ہے، وہ دوسری بات ہے. پھر بھی برطانیہ کے لیے ہم مقدمہ چلائیں گے. اور دوسرا یہ وہ پاکستانی سٹیزن ہے بہرحال، یہاں کا نہیں ہے، لیکن یہ ملک قانون کے تابع ہے، قانون میں لکھا ہے اگر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے تب بھی آپ بھیج نہیں سکتے اس ملک سے باہر. اگر اس ملک میں انصاف نہیں ہوتا ہے، اگر گارنٹیز انصاف کی نہیں ہے، تو آپ جانتے ہیں پاکستان میں تو انصاف نہیں ہوتا نا، اس ملک کی عدالتیں روک دیں گی. یہاں پر انصاف ہوتا ہے، دنیا مانتی ہے، خود الطاف حسین جیسے لوگ مان رہے ہیں. اور میرے خیال ہے پاکستانی عوام کو اس پہ بہت غصہ آئے گا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں لاکھوں پاکستانیوں سے اس ملک میں
جی.
اگر آپ کو کوئی ہمارے ملک سے آئے قتل کر کے چلا جائے، ہم آپ کے قاتل کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے، ہم سودے بازی کریں گے. یعنی
جی.
پاکستانی کی زندگی کے اوپر آپ سودے بازی کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے.
یہ تھے برطانیہ میں مقیم برطانوی نژاد قانونی ماہر سبقت اللہ قادری، جو کہہ رہے تھے کہ بلوچ مزاحمت کار ہربیار مری برطانیہ میں بری ہو چکے ہیں، وزیر داخلہ کا بیان نامناسب ہے، ان کی ذمہ داری ہے وہ ملزمان بغیر کسی شرط کے برطانیہ کے حوالے کریں. چلیے پاکستان چلتے ہیں جہاں پاکستان کی بری افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے آج بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کا دورہ کیا اور وہاں امن و امان سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی. دوسری جانب کوئٹہ شہر سے ایک ڈاکٹر کو اغوا کر لیا گیا ہے جبکہ بلوچستان کی بلوچ آبادی والے متعدد علاقوں میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی. ہڑتال کی اپیل سخت گیر موقف رکھنے والی بلوچ قوم پرست جماعتوں نے دی تھی. تفصیل بتائیں گے کوئٹے سے محمد قاسم.
تربت میں 20 مزدوروں کی ہلاکت کے واقعے کے بعد بلوچستان میں امن امان کی صورتحال سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کے لیے فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے آج کوئٹہ کا مختصر دورہ کیا. اس دورے کے دوران وہ فرنٹیئر کور کے ہیڈ کوارٹر گئے جہاں انہیں بلوچستان میں امن امان کی صورتحال کے بارے میں انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور میجر جنرل شیر افغان نے بریفنگ دی. اس اجلاس میں گورنر بلوچستان محمد خان اشکزئی، وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اور کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوا نے بھی شرکت کی. فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے ISPR کے مطابق فوج کے سربراہ نے کہا کہ غیر ملکی ایجنسیاں دہشت گردوں کی مدد اور بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے سے باز رہے ہیں. انہوں نے تربت میں مزدوروں کے قتل کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا. دوسری جانب کوئٹہ شہر میں دو مختلف واقعات میں ایک ڈاکٹر کو اغوا کیا گیا جبکہ دوسرا فائرنگ سے زخمی ہوا. پولیس کے مطابق محکمہ صحت بلوچستان کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر امیر بخش بلوچ کو صبح دفتر آتے ہوئے سریاب لنک روڈ کے قریب سے نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کیا. سریاب روڈ پر ہی فائرنگ سے شیخ زید اسپتال کے سرجن ڈاکٹر ربیب شیخ زخمی ہو گئے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بلوچستان اور دیگر ڈاکٹر تنظیموں نے ان واقعات کے خلاف احتجاج کی دھمکی دی ہے.
یہ تھے کوئٹہ سے محمد قاسم. اور چلیے افغانستان چلیں جہاں کے دارالحکومت کابل میں پاکستانی مصنوعات کی 3 روزہ نمائش شروع ہوئی ہے. نمائش کے افتتاح کے دوران افغانستان اور پاکستان کے حکام کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائشوں سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور کاروبار کو فروغ دینے میں مدد ملے گی. تفصیل کے ساتھ سید انور اپنی اس رپورٹ میں.
اس نمائش میں 40 سے زیادہ پاکستانی فیکٹریوں کی مصنوعات، تعمیراتی مصنوعات، گھریلو ڈیکوریشن اور لباس سمیت کئی دیگر مصنوعات شامل ہیں نمائش میں رکھی گئی ہے. افتتاحی تقریب میں پاکستان کے وزیر تجارت خرم دستگیر سمیت متعدد پاکستانی تاجر اور سرمایہ کار بھی موجود تھے. پاکستان چیمبر آف کامرس کے ایک اہلکار نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے سرمایہ کار مشترکہ اقتصادی ترقی کے پروجیکٹ پر کام کریں گے.
ہم ایک مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ کرنا ہے. جو ہماری پارٹیسپینٹ جو پہلی ایگزیبیشن میں آئی تھی آج سے 3 سال پہلے، وہ اب یہاں پہ فیکٹریز اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں کیمیکل کی اور پینٹ کی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایگزیبیشنز بڑا ملٹی ڈائریکشنل قسم کی اپرچونیٹیز فراہم کرتا ہے. اب ہمیں ٹریڈ سے ایک سٹیپ آگے بڑھنا ہے، انویسٹمنٹس کی طرف جانا ہے. ابھی ہم اس کے بعد تاجکستان میں چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے پاک افغان ٹریڈ فیئر کر رہے ہیں. میڈ ان پاکستان ایگزیبیشن جہاں بھی ہوگی، افغانستان کو فری آف کاسٹ 5 اسٹال ہم اپنے ایز اے گیسٹ کنٹری ان کو ہم دیں گے. یہ یورپ میں چلیں، انڈیا میں چلیں، افغانستان میں کہیں بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، فری آف کاسٹ ہم افغانستان کے بزنس مینوں کو جو ان کے چیمبر کے تھرو ریکمنڈیشن آئیں گی ان کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں گے.
اقرار حسین افغانستان کے لیے پاکستان کے سفیر جو کابل میں فارسی زبان میں بات کر رہے تھے بتایا کہ اس طرح کے مصنوعات کے نمائش دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے.
این وابستگی مشترک مارا به طرف مشترکین بزرگ،
یہ مشترکہ وابستگی ہم کو ایک بڑی مشترکہ تجارتی پارٹنرشپ کی طرف لے جاتا ہے. توقع ہے کہ ایسے نمائش دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات میں اہم پیش رفت کا حصہ بن جائے گی. پاکستان کے وزیر تجارت آج کابل میں افغان تاجروں اور سرمایہ کاروں کے وفد سے تفصیلی ملاقات کی ہے. افغانستان چیمبر آف کامرس کے نائب صدر خانجان الکوزئی مزید تفصیل بتاتے ہیں.
خرم دستگیر بیگا دا افغانستان دا اضافہ 100 نفر تاجرانو
خرم دستگیر 100 سے زیادہ افغان تاجر، صنعتکاروں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ اس ملاقات میں تجارتی، ٹرانزٹ اور سرمایہ کاری کے حوالے سے ہمیں جو مشکلات درپیش ہیں ان پر بات ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ عملی تبدیلی رونما ہو جائے۔ پاکستانی تاجر جو اپنے مصنوعات کی نمائش کے لیے کابل میں ہیں پر امید ہیں کہ وہ یہاں اپنے لیے بازار ڈھونڈ سکیں گے۔ ایک پاکستانی تاجر:
انشاءاللہ ان نیکسٹ منتھ یو ول فائنڈ اور آل پروڈکٹ ان کابل، وی آلسو ہیو مینی پروڈکٹس۔
بظاہر افغانستان اور پاکستانی حکام بہت دلگرم ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں پیش رفت ہوگی، لیکن کچھ افغان تاجروں کا خیال ہے کہ پاکستان وعدے تو کرتا ہے لیکن اس پر گزشتہ سالوں میں عمل درآمد بہت کم نظر آئی ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں پر آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے بارے میں بتا دیں، یہاں کئی فیچر شائع ہوئے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے، جیسے کہ پہلا فیچر یہ ہے کہ خواتین حجاب اتار دیں، دوسرا یہ ہے کہ یو اے ای میں استحکام کی آخر کیا قیمت ہوگی، اور ہاں یہ خبر بھی یہاں موجود ہے کہ بھارت میں قدیم ترین انسانی ڈھانچے کی دریافت ہوئی ہے۔ ان سب خبروں کے لیے، فیچر کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ:
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بنگلہ دیش کے دورے کے پہلے پریکٹس میچ میں ایک وکٹ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فتح اللہ میں کھیلے گئے اس میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم نے 9 وکٹوں پر 268 رنز بنائے۔ محمد حفیظ نے 85 رنز سکور کیے۔ فواد عالم نے 67 رنز بنائے۔ جواب میں میزبان ٹیم نے 7 گیندوں پہلے 9 وکٹوں پر مطلوبہ سکور پورا کر لیا۔ شبیر رحمان نے سینچری سکور کی۔ جنید خان نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ون ڈے سیریز جمعے سے شروع ہو رہی ہے، تاہم اس سیریز کے کسی بھی نتیجے کا دونوں ٹیموں کی عالمی ون ڈے رینکنگ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس وقت پاکستان کی رینکنگ 7ویں اور بنگلہ دیش کی 9ویں ہیں۔ ریال میڈرڈ اور اٹلیٹیکو میڈرڈ کے درمیان چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل مرحلے کا پہلا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ دوسرے کوارٹر فائنل میں یوونٹس نے موناکو کو 1 گول سے ہرا دیا۔ آج بائرن میونخ کا مقابلہ ایف سی پورٹو سے اور بارسلونا کا پیرس سن ژرمان سے ہو رہا ہے۔ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان اینٹیگا میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے۔ دوسرے دن جب کھیل ختم ہوا تو ویسٹ انڈیز نے 155 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ شیو نارائن چندر پال 29 اور بلیک ووڈ 30 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ اس سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم 399 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عالمی نمبر 2 ماریا شراپووا پیر کی تکلیف کے سبب جرمنی کے خلاف فیڈ کپ کے سیمی فائنل سے دستبردار ہو گئی ہیں۔ انگلش کاؤنٹی سسیکس نے آسٹریلوی کھلاڑی جارج بیلی سے T20 کھیلنے کا معاہدہ کیا ہے۔ وہ سری لنکا کے مہیلا جے وردنے کی جگہ لیں گے۔ جارج بیلی T20 ٹورنامنٹ کے آخری 7 میچز کے علاوہ ایک روزہ کپ بھی کھیلیں گے۔ وہ ان دنوں IPL میں کنگز 11 پنجاب کی کپتانی کر رہے ہیں۔ ایشین کرکٹ کونسل 32 سال قائم رہنے کے بعد اب ختم کی جا رہی ہے۔ اس کا آخری سالانہ اجلاس جون میں کوالالمپور میں ہوگا۔ آئندہ ایک اور آرگنائزیشن سنگاپور سے کام کرے گی جس کا نام ACC ایونٹس ہوگا اور اس کا اسٹاف صرف 2 افراد پر مشتمل ہوگا۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ اور پروگرام میں آگے آنے کو ہے کہ پاکستان کا ایک اعلی سطحی وفد وزیر اعلی شہباز شریف کی قیادت میں سعودی عرب میں وزیر خارجہ سمیت سعودی حکام سے اس وقت ملاقاتیں کر رہا ہے۔ یہ تفصیل ہم آپ کو آگے چل کر سنوائیں گے۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ۔ ظہیر الدین بابر۔
پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں واضح کیا ہے کہ اگر ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے مقدمے میں پاکستان سے گرفتار ہونے والے کسی بھی ملزم کو برطانیہ کے حوالے کیا گیا تو بدلے میں پاکستان بھی چاہے گا کہ برطانیہ اسے مطلوب ملزمان کو اس کے حوالے کرے۔ صوبہ بلوچستان کے بلوچ اکثریتی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے حالیہ سرچ آپریشن کے خلاف ہڑتال ہوئی ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے کہا تھا کہ اس سرچ آپریشن میں تربت میں مزدوروں کے قتل میں ملوث ملزمان کو ہلاک کیا گیا تھا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلی میاں شہباز شریف نے امور خارجہ کے اعلی سطحی وفد کے ہمراہ جدہ میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ سعود الفیصل سے ملاقات کی ہے، اور 5 سال کی تفتیش کے بعد یورپی یونین نے گوگل پر انٹرنیٹ سرچ مارکیٹ میں اجارہ داری کی فرد جرم عائد کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا ایک اعلی سطحی وفد، جیسے کہ آپ نے ابھی خبروں میں بھی سنا، وزیر اعلی شہباز شریف کی قیادت میں سعودی عرب میں وزیر خارجہ شہزادہ سعود الفیصل سمیت سعودی حکام سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ ملاقاتوں کا مقصد یمن میں سعودی حملے کے تناظر میں پاکستان کے موقف کی وضاحت کرنا ہے۔ وفد کی قیادت وزیر اعظم کے بھائی اور صوبہ پنجاب کے وزیر اعلی شہباز شریف تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ امور خارجہ کے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز اور سیکرٹری خارجہ بھی ہیں۔ سعودی عرب نے چند ہفتوں سے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف عسکری کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان سے بری، بحری اور فضائی فوج فراہم کرنے کی درخواست کی تھی، تاہم پاکستانی پارلیمان نے ایک متفقہ قرارداد میں یہ کہا تھا کہ ملک کو اس تنازع میں غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ پروگرام میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ یمن کے جن علاقوں میں لڑائی ہو رہی ہے، پاکستان کی فوج کے وہاں جانے کی صورت میں لڑائی میں کامیابی کے کیا امکانات ہیں، لیکن پہلے یہ جاننے کے لیے کہ سعودی عرب میں پاکستانی وفد کی آمد پر کیا سوچ اور کیا رد عمل ہے، ہم نے سعودی عرب میں صحافی راشد حسین سے بات کی۔
دیکھیے، ابھی تک یہاں سرکاری طور پر یا ایون پرائیویٹ سطح پہ شہباز شریف صاحب کے وزٹ کے متعلق کوئی بات نہیں کہی گئی ہے۔ وہ جدہ پہنچ گئے ہیں، ملاقاتیں کریں گے، اور پہلی ملاقات ان کی ہو چکی ہے اس وقت تک جو سعودی وزیر خارجہ ہیں سعود الفیصل کے ساتھ۔ توقع یہ ہے کہ وہ شاید شاہ سلمان سے بھی ملیں اور ان کو وزیراعظم نواز شریف کا ایک پیغام پہنچائیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو نائب ہیں شہزادہ مقرن، ان سے بھی ملیں گے، اور شاید کہ ڈیفنس منسٹر جو پرنس محمد بن سلمان ہے، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ تو پوری سعودی لیڈرشپ سے ان کی ملاقات ہے، اور ایک غالب خیال یہی ہے کہ وہ یہ جو ساری اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اور پاکستان اور خلیج کے درمیان، خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے درمیان جو ایک گیپ سا نظر آ رہا ہے یمن کے ایشو پہ، اس کو برج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے ذاتی تعلقات بھی رہے ہیں، وہ یہاں رہتے رہے ہیں، نواز شریف صاحب جب بھی آتے رہے ہیں وہ ان کے ساتھ آئے ہیں اسی کے لیے، تو وہ اسی خلیج کو پر کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ لیکن اگر جیسی کہ مختلف قیاس آ رہی ہو رہی ہیں کہ ہوتھیوں کے لیڈروں میں سے کچھ لوگ مارے گئے ہیں، اور اگر واقعی اس طرح کی خبریں سچ ہوتی ہیں، تو پھر تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آلریڈی جو یمن کی پوری کہانی ہے وہ ریپ اپ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں پاکستانیوں کی کتنی ضرورت رہے گی پاکستانی فوج کی کہ نہیں، یہ ایک اگلا سوال ہوگا۔ لیکن بہرحال اس وقت تو وہ صرف اس خلیج کو کسی طریقے سے پر کرنے کے لیے آئے ہیں۔
اچھا، تو اگر پاکستان کی فوج نہیں آتی ہے تو کیا ایسا لگتا ہے کہ مصر کی فوج کے ساتھ سعودی عرب اپنی زمینی مشن کو آگے بڑھائے؟
دیکھیے، اگر زمینی مشن ہوگا تو اس وقت تک مصر کی طرف سے یہ اندیا ضرور مل رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہوگا، اور ابھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سعودی عرب اور مصر، کل دیکھیے سعودی جو وزیر دفاع ہیں، نوجوان وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان، وہ مصر گئے ہوئے تھے ان کی، اور ان کو وہاں جنرل سیسی نے خود ریسیو کیا ایئرپورٹ پہ، اور اس کے بعد ان کی میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد کہا یہ گیا کہ اب سعودی عرب اور مصر اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ایک زمینی ایکسرسائز کریں دونوں کی افواج مل کر کے۔ تو اس طرح کے اندیا، اور اس سے پہلے مصر یہ اندیا بالکل دے چکا ہے کہ اگر کسی بھی وقت ضرورت پڑے گی تو مصر اپنی زمینی فوجی بھیجنے کو تیار ہوگا۔
جی راشد، یہ بتائیں کہ یمن میں نائب صدر خالد برا کی تقرری بھی ہوئی ہے، کیا یہ اشارہ ہے کہ سعودی عرب بھی اب سفارتی حل کے بارے میں سوچ رہا ہے؟
دیکھیے، سفارتی حل کو آپ بالکل رائٹ آف تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے, اور خصوصاً اس کیفیت میں کہ اگر زمینی فوج نے یمن میں داخل نہیں ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے, کوئی اس کے ساتھ ہے نہیں ہے اس کی جو بھی بنیادی وجہ ہے, اگر یہ نہیں ہے تو صرف فضائی بمباری سے تو مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے ہیں, اور بالآخر اگر کسی بھی لمحے بیٹھا بھی یعنی اگر یہ زمینی فوج داخل بھی کر دیتے ہیں پھر بھی بالآخر تو ان کو ایک نیگوسیشن ٹیبل پہ سب کو بیٹھنا ہی پڑے گا. ادھر آپ یہ دیکھیے کہ ایران کی طرف سے بھی ایک موو آ رہی ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ وہاں ایک نئی گورنمنٹ لانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں اور ہم بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ وہاں کسی طرح سے لائی جائے, یعنی ہوتھیوں کو بھی اس نیگوسیشن ٹیبل پہ لایا جائے اور سعودی بھی آئے, تو اس طرح کی مانورنگ تو اب اس وقت چل رہی ہے اور بالآخر تو آنا ہی پڑے گا. سوال یہ ہے کہ وہ بالآخر آ جاتا ہے یا اب سے چند ہفتوں کے بعد.
سعودی عرب سے یہ تھے صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین. جیسا کہ آپ مسلسل ہماری خبروں اور تجزیوں میں سن رہے ہیں کہ سعودی عرب نے یمن میں لڑائی کے لیے پاکستان سے فوج مانگی ہے, گو کہ فوج بھیجنے کا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے, لیکن اس تناظر میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ یمن میں لڑائی کے لیے خود پاکستان کی فوج کس حد تک تیار ہے اور آیا وہ اس علاقے سے واقف بھی ہے. اس پر ہم نے بات کی دفاعی امور کے تجزیہ کار اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد سے.
جی وہ تو جو ملٹری لاجک ہے اس کے مطابق یمن کے اندر پاکستانی فوج کا گھسنا جو ہے وہ بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا اور اس سے پاکستان کو بہت مطلب ہے کہ ملٹری ڈیفیٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ جس قسم کی لڑائی ادھر شروع ہے یمن کے اندر, اور صرف ایک گروپ نہیں ہے وہاں پر کافی گروپس ہیں, اور اگر آپ نے سری لنکا میں انڈیا کا ایڈونچر دیکھا یہی حال ہمارا ہو جانا ہے اگر ہم یمن کے اندر گھس گئے. یمن کے اندر کم از کم اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا سٹیبلائز کرنا ہے تو 4-5 ڈویژن فوج چاہیے, بہت اچھی فوج چاہیے, اس کے ساتھ ایئر سپورٹ چاہیے, اس کے ساتھ ہیلی کاپٹرز کی سپورٹ چاہیے ہوگی, تو 4-5 ڈویژن سے تو کم کسی حالت میں آپ اندر گھسنا جو ہے وہ ملٹری لاجک نہیں ہے. سو میرے خیال میں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پاکستان کی افواج یا پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک ایسا غلط فیصلہ کرے گی اور فوج کو یمن کے اندر داخل کرے گی.
مگر بریگیڈیئر سعد صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مصر کی فوج بھی 60 کے عشرے میں یمن گئی تھی, مگر وہ پھر مصر کے لیے ویتنام ثابت ہوا, کیونکہ یہ ایک طرح وہاں پر کوئی نارمل کنونشنل لڑائی نہیں ہے, ایک گوریلا وارفیئر ہے. تو کیا اگر فوج کا کسی مرحلے پر جانے کا ہوتا ہے اور یہ فیصلہ ہوتا ہے فوج جا رہی ہے, تو کیا یہ جو ماضی کی تاریخ ہے یمن کی یہ فوج کے سامنے ہوگی؟
جی بالکل وہ یہ بھی ہوگی, اور موجودہ صورتحال جو ہے اس کے اوپر بھی غور و فکر ہوا ہوگا. میرے خیال میں اگر آپ ادھر ہمارے نزدیک آ جائیں, افغانستان میں آ جائیں, ادھر تقریباً 1.5 لاکھ نیٹو امریکی افواج جو ہیں وہ یہاں پر برسر پیکار رہی ہیں. یہی بالکل ٹرین اگر آپ اس کو آپ یمن میں لے جائیں تو ادھر بھی یہی حال ہے. افغانستان میں تو کم از کم ایک مزاحمتی گروپ ہے, طالبان ہے, باقی چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن وہ کوئی اتنے خاص نہیں ہے. یمن کے اندر تو 4-5 قسم کے گروپ ہیں جو اس وقت اس کشمکش میں ہیں, سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی کشمکش میں ہیں, اس میں القاعدہ بھی شامل ہے. تو میرے خیال میں وہ بھی جو 1962 میں عبداللہ الفلال کو ناصر جو مصر کے صدر تھے انہوں نے وہاں پر تختہ الٹا, جو وہاں پر بادشاہ تھے, اور ایک دالا, اور 67 میں ان کو پھر نکالنی پڑی فوج اپنی, اور وہ بالکل کوئی کامیابی نہیں ہوئی. تو میرے خیال میں پاکستان کی فوج اگر گئی اس کا کامیابی کا چانس صرف صفر ہے اور کچھ نہیں.
جی ہاں آپ نے کہا کہ اس کی کامیابی کا بالکل صفر ہے, لیکن اس کے باوجود سعودی عرب تو مصر ہے کہ فوج بلائی جائے پاکستان سے ضرور, اور زمینی افواج بھی چاہیے, انہیں اسلحہ وغیرہ تو خیر چاہیے ہی ہے لیکن زمینی افواج بھی چاہیے, تو اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے جبکہ پاکستان کی فوج شمالی یمن کے علاقوں سے اتنی واقف بھی نہیں ہے؟
واقفیت تو ایک بات ہے, یہ دوسری ہے موٹیویشن. آپ اپنے جو رینک اینڈ فائل ہے اس کو آپ کس بات پہ موٹیویٹ کریں گے کہ ہم کیوں موٹیویٹ ہو کے ہم یمن میں گھس رہے ہیں؟ یہ کون سی جنگ ہے جس میں پاکستان جو ہے جائے گا اندر؟ ہاں سعودی جو سالمیت ہے اس کی جو استحکام ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, تو اس کے لیے تو ایک موٹیویشن آپ بنا سکتے ہیں کہ آپ حرمین شریفین کا دفاع کر رہے ہیں یا پاکستان کے کور انٹرسٹ ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ موجودہ حال میں اور یہ اسٹیٹس کو رہے.
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ گو کہ پاکستان کی پارلیمان متفقہ طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ یمن کے معاملے میں پاکستان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، مگر اس سلسلے میں پاکستان کا موقف ابھی پوری طرح واضح نہیں ہے. ہم نے پاکستان کے ایک سابق سفارتکار جہانگیر اشرف قاضی سے رابطہ کیا اور ان سے یہ پوچھا کہ سفارتکاری میں اس قدر ابہام کیوں ہے پاکستان کی کہ ابھی تک سرکاری طور پر پاکستان نے سعودی عرب کو اس سلسلے میں آگاہ بھی نہیں کیا ہے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ابہام کس سطح پر ہے؟ جہانگیر اشرف قاضی:
آخر پاکستان کی بات چیت ہو رہی ہے ترکی کے ساتھ بھی، اور ترکی اور ایران کی بھی بات ہوئی ہے، ہماری بھی بات ایران کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اسی طرح ہم سعودی عربیہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی ہو رہا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ تو یہ ان کو اشورنس دے رہے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی تھریٹ آتا ہے تو ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے، لیکن اس کا سیاسی حل ڈھونڈنے کی کوشش ہونی چاہیے، تاکہ کیونکہ عام ایکسپرٹس کی رائے یہ ہے کہ اس کا کوئی عسکری حل نہیں ہے. جس طرح افغانستان میں آپ دیکھتے ہیں عسکری حل تو ہوتا ہی نہیں ہے، جو بھی جاتا ہے عسکری حل کے پیچھے یا اس کے بل وہ اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ فیل ہوتا ہے افغانستان میں، اور یمن بھی اسی طرح ہے. کوئی بھی اندر جائے وہاں بزور بازو بزور بندوق اپنے مطلب سیاسی اپنے اہداف کو یعنی کہ اچیو کرنے کے لیے وہ اس میں فیل ہو جاتے ہیں. تو اس کا صرف یہ ہے کہ ڈپلومیٹک سولوشن ہو، اور اس میں شاید یو این کو بھی ملوث کریں، عرب لیگ، جو بھی یہ سارے ہیں، لیکن ایسی کوشش ہونی چاہیے جو بذات خود کسی ایک طرح جو غیر جانبداری پہ مبنی ہو، اگر کیونکہ نہیں تو وہ پھر سکسیسفل نہیں ہوگا.
لیکن حکومت نے ابھی واضح طور پر اپنے فیصلے سے حکومت سعودی عرب کو آگاہ نہیں کیا ہے، یہ جو پارلیمنٹ نے کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک اخلاقی فیصلہ ہے، ضروری نہیں کہ حکومت اسی پالیسی پر عمل درآمد کرے، تو حکومت نے اپنی کوئی واضح پالیسی کے بارے میں تو آگاہ کیا نہیں.
دیکھیں یہ جو ریزولوشن ہے یہ یونانیمسلی ایکسیپٹڈ ریزولوشن ہے، تو حکومت نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. پرائم منسٹر کو دراصل وہاں سٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا جس کی حمایت وہ گورنمنٹ کرے، انہوں نے سٹیٹمنٹ کو اس کے بعد ہی دیے. اس میں کچھ تضاد ہے، لیکن کوئی ایسی آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ یہ بنیادی تضاد نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ریزولوشن کے برعکس اگر وہ ایک ایسا موقف پیش کریں اور وہ اس کا اعلان بھی نہ ہو تو وہ تو پھر پاکستانی قوم سے زیادتی ہوگی، اور اگر وہ اعلان ہو جاتا ہے تو وہ پھر تضاد جو ہے اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے اپنے لوگ کو کہ پارلیمنٹ سے ہم ایک چیز کہلواتے ہیں اور خود کچھ اور کہتے ہیں، تو اس کا کیا جواب دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دائرے میں رہتے ہوئے جو فریم ورک پارلیمنٹری ریزولوشن کا ہے اس میں رہتے ہوئے ہم ایک پیسفل حل نکالنے کی کوشش کریں گے.
یہ تھے سابق سفارتکار اشرف جہانگیر قاضی، اور اسی سفارتکاری کے ہی پس منظر میں ہم نے ایک سیاسی تجزیہ کار ایاز امیر سے بات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اس وقت سفارتکاری کا عمل جاری ہے، سعودی عرب میں جو وقت سعودی حکومت سے اس وقت گفتگو شنید کر رہا ہے اس کی قیادت وزیر اعظم کے بھائی شہباز شریف کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ وہ کیا وہ اس لیے قائد ہیں اس وقت کے کہ وہ وزیر اعظم کے بھائی ہیں، یا اس کی اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ ایاز امیر:
نہیں، یہی وجہ ہے، اور تو کوئی نہیں ہو سکتے، کیونکہ باقاعدہ وزیر خارجہ ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، وہ قلم دان وزیر اعظم صاحب نے خود سنبھالا ہوا ہے. دو جو ایڈوائزرز ہیں، ایک طارق فاطمی ہے، ایک سرتاج عزیز ہیں، وہ دونوں وہاں پہ ہیں، لیکن ہر آدمی کی نظر میں اور سفارتی حلقوں کی نظر میں ان کی وہ اہمیت نہیں ہے، اور نہ کوئی انہیں اہمیت سفارتی حلقے دیتے ہیں جو کہ دینی چاہیے. اگر آپ واقعی وزیر خارجہ ہوں اور آپ کے پاس قلم دان ہوں اور آپ یہ سارے امور سے نمٹ رہے ہوں، ایسا ہے نہیں. وزیر اعظم کبھی کبھی اپنا وقت دیتے ہیں، تو اس حساس اور اہم جو بات سمجھی جا رہی ہے کہ عرب ہمارے جو دوست ہیں وہ ہم سے نالا ہیں، خاص کر کے سعودی عرب کے جو ہیں، اور ان کی جو تشویش ہے، فکر ہے ہم کچھ بات کریں، پھر اس کے لیے بھائی صاحب کو ہی، چھوٹے بھائی صاحب کو ہی بھیجا گیا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ، چین ہو، ترکی ہو، تو وہاں پہ کوئی وزیر خارجہ قسم کی چیز تو کم ہی نظر آتی ہے. شہباز شریف صاحب بھی آگے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی میرے خیال ہے یہی سمجھا گیا کہ اسے اہمیت دینے کے لیے کہ ہاں ہم دیکھیے وہ کر رہے ہیں، تو پھر بھائی صاحب بھی گئے ہیں وہاں پہ.
تو ایاز امیر صاحب، یہ جو سعودی عرب گئے ہیں شہباز شریف صاحب، یہ کس قسم کی سفارتکاری ہو رہی ہے؟
دیکھیے، یہ بس ان کا ایک، آپ اسے خاندانی اپروچ سمجھیے یا ایک وہ پتہ نہیں قبائلی قسم کی اپروچ آپ سمجھیے کہ اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ انحصار زیادہ کیا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس فورن منسٹر ہونا چاہیے تھا. اب فورن منسٹر وہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کسی کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ دونوں جو ہیں ان کے ایڈوائزرز سرتاج عزیز صاحب اور طارق فاطمی صاحب، یہ ہیں وہاں پہ، پر ان کی بھی وہ اہمیت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اب امریکہ میں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے یا سیکرٹری آف سٹیٹ ہوتا ہے، وہ منتخب نہیں ہوتے، لیکن ان کی اہمیت ہوتی ہے، ان کو پورا امریکن صدر کا ٹرسٹ ہوتا ہے. اب یہاں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں فورن افیئرز اور ڈیفنس کے، سرتاج عزیز صاحب، ان کی وہ، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، وہ اہمیت جانی ہی نہیں جاتی سفارتی حلقوں میں، اور نہ طارق فاطمی صاحب کی جانی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہاں بھائی وہ ہیں یہاں پہ، پر اگر کوئی صحیح فیصلہ کرنا ہے تو یا تو وزیر اعظم کریں گے یا جنرل راحیل شریف کریں گے. اب آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی باہر کا عہدیدار آتا ہے، حتیٰ کہ افغان صدر بھی آتا ہے، تو وہ لازمی سمجھتا ہے کہ مجھے جی ایچ کیو میں جانا ہے اور راحیل شریف صاحب سے ملنا ہے. اب ایرانین وزیر خارجہ بھی حال ہی میں آئے تھے، اسی یمن کرائسس کے دوران آئے تھے، تو انہوں نے اپنی میٹنگز صرف اسلام آباد تک محدود نہیں رکھی تھی. انہوں نے لازمی سمجھا کہ مجھے راولپنڈی بھی جانا چاہیے، اور وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے راحیل شریف صاحب سے ملاقات کی. تو بس یہ دو قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، ایک یہ کہ اہم امور میں جو فوج کا عمل دخل ہے، جو آرمی چیف کا عمل دخل ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنا کوئی فورن منسٹر فل فلیجڈ ہے کوئی نہیں. تو پھر جب اہم معاملات سمجھے جاتے ہیں تو پھر بھائی صاحب بھی جاتے ہیں.
سیاسی تجزیہ کار ایاز امیر جو کہہ رہے تھے کہ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی حتمی فیصلہ یا تو وزیر اعظم کریں گے یا فوج کے سربراہ. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان سفارتکاری کا عمل جاری ہے، اور اس اہم سفارتکاری کے لیے وزیر اعظم کے بھائی شہباز شریف اس وقت سعودی عرب میں ہیں، جو وہاں حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس پر ہم نے تفصیل سے روشنی ڈالی اور اس خبر کا تجزیہ بھی کیا، اور یہ شہ سرخی اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی موجود ہے، آپ تفصیلات وہاں آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. پاکستان کے سماجی کارکنوں کے مطابق پاکستان کی آئی ٹی سے متعلق قائمہ کمیٹی کے سامنے پیش کیے جانے والے الیکٹرانک کرائم بل 2015 کے مسودے کے مطابق انٹرنیٹ پر سیاسی تنقید کرنا اب ایک جرم تصور کیا جائے گا، جو کہ نہ صرف اظہار رائے کی آزادی کے منافی ہے بلکہ اس سے الیکٹرانک میڈیا کی صحافتی آزادی پر بھی قدغن لگائی جا رہی ہے. سماجی کارکنان کے مطابق قائمہ کمیٹی کے اس مسودے پر کاروائی کو انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے، جس کے بعد سماجی کارکنوں اور آئی ٹی انڈسٹری سے منسلک افراد پر مشتمل ایک ایکشن کمیٹی نے اپنے ذرائع سے یہ مسودہ حاصل کیا ہے. ایکشن کمیٹی کی جانب سے آج اسلام آباد میں ہونے والی ایک پریس کانفرنس میں اس بل کے مسودے کے تناظر میں اسے کالا قانون قرار دیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ارم عباسی.
اس بل کے خلاف ایکشن کمیٹی برائے استداد الیکٹرانک کرائم قانون نے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ یہ بل انٹرنیٹ صارفین، آئی ٹی کی صنعت، الیکٹرانک میڈیا کے علاوہ پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے ایک بھیانک قانون تصور ہوگا. اس سلسلے میں ایکشن کمیٹی کے رکن انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ایسوسی ایشن کے وہاجر سراج نے کہا کہ اس مسودے میں شق 17 اور 18 کے تحت سیاسی یا مزاحیہ تنقید ایک جرم تصور ہوگی. انہوں نے اسے کالا قانون کہنے کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا،
اگر میں کسی کے اوپر کوئی سیاسی تنقید کرتا ہوں یا کوئی مزاحیہ تنقید کرتا ہوں، یا جیسے ٹی وی پروگرام میں کچھ ٹی ویز پر کچھ پروگرام آتے ہیں جن میں کچھ لیڈروں کے مزاحیہ خاکے بنا کر پیش کیے جاتے ہیں، وہ ایک جرم تصور ہوگی جس پر 6 مہینے سے لے کر 2 سال قید یا 5 سے لے کر 10 لاکھ روپیہ جرمانہ تک کی سزا دی جا سکتی ہے. جو اس کی سیکشن 20 ہے اس کے تحت اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی فوٹو جو ہے وہ فیس بک پر یا انسٹاگرام پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے اور دوسرے شخص کی اس کے پاس ایکسپریسو پرمیشن نہیں ہے تو یہ بھی ایک جرم تصور ہے.
بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اسپیمنگ سے متعلق اپنے اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا,
کسی بھی قسم کا کوئی اشتہار, کوئی میسج, کوئی پکچر بھیجنا اس کو جرم قرار دے دیے. تو اسپیمنگ کے رولز ہو سکتے ہیں اور اگر کمرشل اسپیمنگ کوئی کرے تو ضرور آپ اس کے خلاف کوئی سول پروسیڈنگز تو کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو ایک میسج بھیج رہا ہوں اور وہ میسج سمپل ہے کہ جی میں کوئی پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں اور آپ کو میں 4 لائن کا ایک میسج بھیجتا ہوں, وہ چاہے میں ایس ایم ایس بھیجتا ہوں چاہے میں ای میل بھیجتا ہوں, وہ اسپیمنگ کے زمرے میں آئے گا اور مجھے 1 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا ہو سکتی ہے.
ایکشن کمیٹی کے مطابق اس مسودے میں ایک اور متنازع شک ہے جس کے مطابق تمام تفریحی مقامات یعنی ریسٹورانٹس یا کیفیز جہاں انٹرنیٹ کی مفت سہولت دستیاب ہے اب ان پر لازم ہوگا کہ وہ 90 دن کا انٹرنیٹ ڈیٹا محفوظ رکھیں. کمیٹی کے بقول اس سے نہ صرف کاروبار کرنے والوں کے اخراجات میں اضافہ ہوگا بلکہ مفت انٹرنیٹ کی سہولت استعمال کرنے والوں کے لیے بھی انٹرنیٹ مفت دستیاب نہیں ہوگا. کمیٹی کے رکن پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کے رکن سید احمد نے اس بل کی منظوری سے پیدا ہونے والے کاروباری خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئی ٹی کی انڈسٹری ان چند انڈسٹریز میں سے ہے جس میں ترقی ہو رہی ہے. ان کے مطابق خود سرکاری اعداد و شمار کہتے ہیں کہ گزشتہ برس اس صنعت میں 35% اضافہ ہوا جبکہ $500 ملین کا زر مبادلہ پاکستان آیا, مگر اس کے باوجود حکومت اس طرح کی قانون سازی کرنا چاہتی ہے جس سے کاروبار متاثر ہوگا. اس سلسلے میں ان کا مزید کہنا تھا,
ایک اتھارٹی بنائی جائے گی اس میں لا انفورسمنٹ اتھارٹی جس میں جو انفورسمنٹ آفیسرز ہیں ان کو وسیع اختیارات ہوں گے کہ وہ شک کی بنیاد پہ کوئی بھی انفارمیشن ہو کسی بھی کمپنی میں جا کے وہاں کا ڈیٹا وہاں کا سورس کوڈ وہاں جو مرضی سرور چل رہے ہیں کمپیوٹر چل رہے ہیں وہ جا کے اس کو سیز کر سکتے ہیں, اس کو ڈیٹا اسٹڈی کر سکتے ہیں کاپی کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں جو کہ انٹرنیشنل کلائنٹس جیسے ہماری انڈسٹری میں بینکس باہر کے بینکس ہیں اور بڑی بڑی کارپوریشن ہیں جن کے ٹریڈ سیکرٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں معاہدے سائن کرنے ہوتے ہیں کہ ان کی جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے ان کے جو ٹریڈ سیکرٹس ہیں وہ کسی صورت باہر نہیں جائیں گے. یہ قانون ہمیں ان معاہدوں کو سائن کرنے سے روکے گا.
اس سلسلے میں انٹرنیٹ فریڈم کے لیے کام کرنے والی تنظیم بولو بھی کی ڈائریکٹر فریحہ عزیز کہتی ہیں,
اس میں انفیٹرڈ پاورز اگر انویسٹیگیشن ایجنسی اور آفیسر کو ہے کہ وہ جا کے کسی کا بھی ڈیوائس سیز کر لے یا کسی کی بھی اکوپمنٹ سیز کر لے, اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. آپ جو پہلے اس میں پروویژن تھی کہ آپ وارنٹ لیں گے, وارنٹ کس طرح سے لیں گے کہ آپ میجسٹریٹ جج کے پاس کوالیفیکیشن تھیں کہ کیوں چاہیے کس لیے چاہیے اس سے کیا آپ کو حاصل ہوگا, وہ ساری تمام چیزیں ہٹا دی گئی ہیں. یہ بیسک سیف گارڈز ہوتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کا بھی ایک حصہ ہیں ڈیو پروسیس کے جو ہونے چاہئیں اور یہ آپ کے چیکس اینڈ بیلنسز بھی مینٹین کرتے ہیں.
فریحہ عزیز کا کہنا ہے کہ سماجی کارکنوں کو کسی بھی مرحلے پر تجاویز کے لیے نہیں بلایا گیا. وہ حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس مسودے پر خفیہ طریقے سے کام کرنے کی بجائے قائمہ کمیٹی کو چاہیے کہ ایک پبلک ہیئرنگ بلوائے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا,
سٹیزنز کو کبھی بھی شامل نہیں کیا گیا اس پروسیس میں. یہ جب کیبنٹ ڈویژن سے بل باہر آیا ہے اور انڈسٹری نے جو سبمٹ کیا تھا اس میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں, تب سے پارلیمنٹیرینس کے ساتھ تو ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹیرینس جو اپوزیشن میں ان تک کے ساتھ یہ شیئر نہیں کیا گیا, تو ہم تو بہت دور کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کریں.
اس داد الیکٹرانک کرائم بل 2015 کا مسودہ حکومت نے کابینہ کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے. اس وقت یہ بل پارلیمان کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کے پاس ہے اور توقع ہے کہ بہت جلد اسے منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. ارم عباسی, بی بی سی, اسلام آباد.
کچھ ذکر بھارت کے سیاسی منظرنامے کا. حزب اختلاف کی 6 جماعتوں نے ضم ہو کر ایک نئی پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے. ان پارٹیوں کا تعلق سابقہ جنتا پریوار سے ہے اور وہ سوشلسٹ نظریے کی حامی ہیں. نئی پارٹی کے رہنما اتر پردیش کے سابق وزیر اعلی ملائم سنگھ یادو ہوں گے. دلی سے سہیل حلیم.
حزب اختلاف کی اثر نو صف بندی کی کوششوں میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے اور اس کا مقصد بہار اور اتر پردیش میں بی جے پی کی پیش قدمی کو روکنا ہے جس نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک کے بعد ایک کئی اہم ریاستوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. اب اگلا بڑا الیکشن بہار میں ہے جہاں حزب اختلاف کی دونوں بڑی جماعتیں اپنے اختلافات بھلا کر پہلے ہی متحد ہو گئی ہیں. ریاست میں اب لالو پرساد یادو اور نتیش کمار ایک ہی پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں. نئی پارٹی کے لیڈر ملائم سنگھ یادو ہوں گے, اور بتایا جاتا ہے کہ بہار کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے نتیش کمار کو پارٹی کا امیدوار بنایا جائے گا. پارٹی کے قیام کے بارے میں لالو پرساد یادو نے کہا,
ہم لوگ ایک ہو گئے اور کسی کے من میں کوئی ایگو پرابلم نہیں ہے, نہ نتیش جی کے من میں, نہ لالو یادو کے من میں, نہ ہماری جنتا کے من میں. نیتی اور کارجکرم نیتی ہے وہی بھاجپا کو کھدڑنے کا, اور سماجوادی وچار دھارا سے لیس کر کے دلی پٹنہ لکھنؤ کلکتہ چاروں طرف ابھی ہم لوگ بھرمن کریں گے, سب جگہ چاروں طرف, اور سب ان کا جو ہوا بازی ہے ان لوگوں کا بھاجپا کا, ان کا ہوا نکال دیں گے ٹیوب میں سے, ختم ہو جائے گا.
تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ سبھی طاقتور رہنما ہیں اور ان کے لیے مل کر کام کرنا آسان نہیں ہوگا, لیکن انہیں اب اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ بہار میں اگر بی جے پی کو ہرانا ہے تو بی جے پی مخالف ووٹ کو تقسیم ہونے سے روکنا ہوگا. یہ سبھی جماعتیں سابقہ جنتا پارٹی کا حصہ ہوا کرتی تھی, لیکن گزشتہ دو دہائیوں میں انہوں نے اپنے الگ الگ راستے اختیار کر لیے تھے. لیکن یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا ان الگ الگ راستوں کو ترک کر کے وہ مل کر اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتی ہیں یا نہیں. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کا یہ کہنا ہے کہ بحیرہ روم عبور کر کے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کی زندگیاں بچانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات ناکافی ہیں. اس سے پہلے حکام نے افریقی تارکین وطن سے بھری یورپ جانے والی ایک کشتی کے ڈوبنے کی اطلاع دیتے ہوئے 400 تارکین وطن کے ڈوبنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نخبت ملک سے.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تارکین وطن یو این ایچ سی آر کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ لیبیا کے ساحل کے قریب سمندر میں ڈوب جانے والی کشتی میں سوار 400 افراد کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے. لیبیا کے ساحل محافظوں نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ان کی اطلاعات کے مطابق اس ہفتے اسی راستے سے مزید لوگ سمندر پار کرنے کی کوشش کریں گے. 100 کے قریب تارکین وطن کو بحفاظت آج کسی وقت سسلی پہنچایا جائے گا. تاہم اب اٹلی میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تارکین وطن کے ایک ترجمان فیڈریکو فوسی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یورپ کے پاس تارکین وطن کو بچانے کی موجودہ صلاحیت ناکافی ہے, اور اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ اپنی جان پر کھیل کر یورپ آنے والے افراد کی تعداد میں جلد کوئی کمی آئے گی. انہوں نے کہا,
اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو سرحدیں پار کر رہے ہیں اور جنگ زدہ علاقوں سے بھاگ رہے ہیں, اور پھر شام جیسے ملکوں میں ایزا رسانیہ اور اریٹیریا میں آمریت جاری ہے. شام میں صورتحال خراب تر ہوتی جا رہی ہے, اس لیے لوگ سرحدیں پار کرتے رہیں گے, اور یو این ایچ سی آر نے یورپی یونین سے بار بار مطالبہ کیا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے تلاش اور مدد کا ایک مضبوط نظام بنائے جس کی اولین ترجیح لوگوں کو بچانا ہو.
ادھر اٹلی کی سابق وزیر خارجہ اور انسانی امداد کی سابق یورپین کمشنر ایما بونینو کا کہنا ہے کہ لوگ افریقہ میں جاری بحران کے باعث ہجرت کر رہے ہیں. اطالوی وزارت داخلہ نے ملک کی تمام بندرگاہوں پر حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ نئے آنے والے تارکین وطن کی رہائش کے لیے بندوبست کریں, جن میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی بھی ہو سکتی ہے. اور مس بونینو نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تارکین وطن افریقہ میں ہولناک حالات سے فرار ہو رہے ہیں, اور یہ بات صحیح نہیں کہ ساحلی محافظوں کی جانب سے انہیں بچانے کی کوششوں سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے.
یہ لوگوں کی مدد کا سوال نہیں ہے, کیونکہ اگر میدان میں لوگوں کے لیے صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے تو لوگ اپنی جان پر یوں ہی کھیلتے رہیں گے اور ہجرت کرتے رہیں گے. اور اگر کھل کر کہوں تو میں یہ نہیں جانتی کہ ہم کس قسم کا یورپ تشکیل دینا چاہتے ہیں, اور اگر ہم انسانیت کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں تو پھر وہ کون سی انسانیت ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں.
لیکن بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے ہائی کمشنر لارنس جولز نے واضح کیا ہے کہ علاقے میں لوگوں کی مدد کرنے کے انتظامات ناکافی ہیں.
اس وقت لوگوں کو بچانے کا طریقہ کار اتنا مضبوط نہیں کہ جتنا ہونا چاہیے, یہ بات بالکل صاف ہے, اور ہم اس معاملے میں ایک ٹھوس اور مددگار جواب کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں.
یہ رپورٹ ہمیں اسلام آباد سے نخبت ملک نے بھیجی تھی. اس کے ساتھ ہی سیروین اپنے اختتام کو پہنچا. سیروین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے جعفر رضوی اور فیاض احمد. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے ڈیرک کلارک اور عامر صدیق نے. ہم سب ساتھیوں کو اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ.
پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں واضح کیا ہے کہ اگر ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے مقدمے میں پاکستان سے گرفتار ہونے والے کسی بھی ملزم کو برطانیہ کے حوالے کیا گیا تو بدلے میں پاکستان بھی چاہے گا کہ برطانیہ اسے مطلوب ملزمان کو اس کے حوالے کرے. سندھ پولیس اور خفیہ اداروں کے افسران کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے بلوچستان کی مچھ جیل میں قید متحدہ قومی موومنٹ کے سابق کارکن سولت مرزا سے تفتیش کی ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلی میاں شہباز شریف نے امور خارجہ کے اعلی سطحی وفد کے ہمراہ جدہ میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ سعود الفیصل سے ملاقات کی ہے. 5 سال کی تفتیش کے بعد یورپی یونین نے گوگل پر انٹرنیٹ سرچ مارکیٹ میں اجارہ داری کی فرد جرم عائد کی ہے اور 10 ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.